الذين اصطفى. أما بعد، فاه من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.
پچھلے ہفتے مضمون پیش کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر فرما رہے تھے تو ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام جو کہ اس وقت چھوٹے تھے اور وہ ان کے ساتھ معین اور مددگار تھے. کانا معین اللہ کانا فی الصغر، وہ اپنا بچپن کا زمانہ تھا اور وہ کانا معین اللہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کی مدد کر رہے تھے. پھر اس کے بعد ان دونوں حضرات نے، ان دونوں بزرگوں نے، انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا مانگی، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، کہ اے ربا، اے ہمارے پالنے والے، آپ اس تعمیر کو اور اس عبادت کو اپنے کرم سے، اس عمل کو قبول فرما لیجیے. یہ تقبل جو ہے عربی کا قاعدہ ہے باب تفاعل کا، جس کے اندر تکلف ہوتا ہے، یعنی آپ کی عظمت کے شایان شان نہیں ہے، یہ آپ کی عظمت کے، ہم ہمیں دیکھیں، ہم آپ کو دیکھیں گے اور پھر یہ کیا عالم ہوگا، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. تو بتکلف آپ کی شایان شان نہیں ہے، لیکن آپ اپنے کرم سے بتکلف اس کو قبول فرما لیجیے. علامہ آلوسی سید محمود بغدادی فرماتے ہیں، وفی اختیاری صیغتی تفاعل اعتراف بالقصور، کہ تفاعل کا صیغہ اختیار کرنا یہ اس بات پہ ہے کہ اپنے قصور کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اللہ، یہ آپ کی عظمت اور آپ کی شان کے شایان شان نہیں ہے اللہ تعالی کے، لیکن آپ اس عمل کو تقبل بتکلف قبول کر لیجیے. میرے مرشد فرماتے ہیں، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ، میرے شیخ، میرے مرشد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. کیا عجیب، دیکھیں، آپ چاہیں ہمیں، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. اللہ تعالیٰ، اگر آپ اپنے بندے کو پیار فرمائیں اور اپنے کرم سے اس کو اپنی اطاعت کی توفیقات سے کی نوازش فرمائیں، تو یہ آپ کا کرم ہے. آپ چاہیں ہمیں، آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. کیا عجیب، دیکھیے اس میں کتنا وہی ہے نا کہ اعتراف اصول کیا جا رہا ہے. میرے مرشد فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے وفی اختیار صیغۃ التفاعل, تفاعل کا صیغہ اختیار کیا, کیوں؟ اعتراف بالقصور, یہ اپنے قصور کا اعتراف کہ آپ کی عظمت اور آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے یہ کام, ہماری عبادت ہمارا عمل آپ کی عظمت اور شان کے مطابق نہیں ہے, لیکن آپ چاہیں ہمیں, یہ کرم آپ کا, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. اس میں بھی تو یہی ہے نا, اعتراف قصور ہے. اور حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, دیکھیے عجیب, کبھی طاعتوں کا سرور ہے, کبھی طاعتوں کا سرور ہے, یعنی کبھی اللہ تعالیٰ کی طاعت فرما برداری کر رہے ہیں, کیسے ذکر کر رہے ہیں, تہجد پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں اور تقریر کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تو اس سے ایک لذت اور مزہ مل رہا ہے, اور روزہ رکھ رہے ہیں اور قربانی کا زمانہ آ رہا ہے, قربانی کر رہے ہیں, تو اس سے ایک لذت اور مزہ ہے. کبھی طاعتوں کا سرور ہے اور کبھی اعتراف قصور ہے, کبھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں, اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہے, اور آنکھوں سے اشک ندامت بہا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی قرب اور محبت کو حاصل کرنے کے لیے آہو زاری کر رہے ہیں. کیا فرمایا, کبھی طاعتوں کا سرور ہے, کبھی اعتراف قصور ہے, دو طریقے سے, کبھی گناہ پر معافی مانگ رہے ہیں اور کبھی آپ کی یاد سے سرور اور نور حاصل کر رہے ہیں. دو لذتیں ہیں, ایک لذت عبادت ہے, ایک لذت عبادت ہے اور ایک لذت ندامت ہے. اللہ تعالیٰ سے رونے کا, معافی مانگنے میں بھی ایک لذت ہے میرے دوست. لذت ندامت یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے. لذت عبادت جس طرح سے قرب الہی دلاتی ہے, اسی طرح سے اشک ندامت سے جو لذت ندامت حاصل ہوتی ہے وہ قرب الہی کا ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے قرب دو طریقے سے ہوتا ہے, کیسے؟ کبھی عبادت کر کے اور کبھی اپنے گناہوں پر معافی مانگ رہے ہیں, رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, نعرے مار رہے ہیں, یا ربی معاف فرما دیجئے, یا ربی معاف فرما دیجئے, یا کریم معاف فرما دیجئے. تو کبھی طاعتوں کا سرور ہے, کبھی اعتراف قصور ہے, اور ہے ملک کو نہیں جس کی خبر, ملک مانے فرشتے, ہے ملک کو نہیں جس کی خبر وہ حضور میرا حضور ہے. یعنی اللہ تعالی جو مزہ اور لذت اور اپنا قرب عطا فرما رہے ہیں, کیسے؟ قرب عبادت سے اور کبھی قرب ندامت, یہ دو قرب ہیں. اس لیے میرے مرشد اور شیخ نے فرمایا کہ فرشتوں کو ایک قرب ملتا ہے اور انسانوں کو جو مسلمان ہیں وہ دو قرب حاصل کرتے ہیں, ڈبل قرب ہے ان کا. وہ کیسے؟ فرشتوں کو قرب عبادت ہے, عبادت کر کے اللہ کی قربت حاصل کر رہے ہیں, لیکن وہ لذت اشک ندامت کو نہیں جانتے. کیوں؟ کیونکہ فرشتے گناہ ہی نہیں کرتے, فرشتوں کو خیال ہی نہیں آتا کہ اس عورت کو دیکھ لو, فرشتوں کو تقاضا ہی نہیں ہوتا چوری کرنے کا, فرشتوں کو تقاضا ہی نہیں ہوتا دل میں خیالات پکانے کا. یہ تقاضا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر رکھا ہے. وہ کیا تقاضا؟ کہ جی چاہتا ہے کہ کسی کی فلاں عورت کو دیکھ لوں, لڑکے کو دیکھ لوں, دل چاہتا ہے کہ تصویریں دیکھ لوں, دل میں خیالات پکا لوں, دل چاہتا ہے. لیکن اس کی بندگی کا یہ مقام اور عروج ہے کہ وہ دل کے چاہنے پر عمل نہیں کرتا. لہذا اور اگر کبھی بر بنائے بشریت پھسل جاتا ہے, گر جاتا ہے, تو کیا کرتا ہے؟ رو رو کر سجدہ گاہ کو اپنے آنسو سے تر کر دیتا ہے اور روتا اللہ تعالیٰ سے, گڑ گڑاتا ہے کہ یا اللہ مجھ کو معاف فرما دیجئے, یہ جو میں نے نالائقی کا کام کیا میں آپ سے اس پر شرمندہ ہوں اور معافی کا خواستگار ہوں, معافی کا طلبگار ہوں, کیونکہ آپ میرے پروردگار ہیں. ہم اپنے ربا سے نہیں معافی مانگیں گے, بچہ ابا سے مانگتا ہے چیزیں اور بندہ ربا سے مانگتا ہے. لہذا فرشتوں کو ایک قرب ہے قرب عبادت، اور بندوں کو اللہ تعالیٰ نے دو قرب دی ہے، قرب عبادت بھی اور قرب ندامت بھی، یعنی گناہ پر معافی مانگنا. اسی لیے ایک بزرگ ایک شاعر کہتے ہیں، میرے شیخ شعر پڑھتے ہیں کہ اے جلیل اشک ندامت کے ایک قطرے کو، اے جلیل اشک ندامت کے ایک قطرے کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے سودانوں پر. ایک آدمی تو سبحان اللہ کر رہا ہے، اور ایک آدمی کیا کر رہا ہے، یا اللہ معاف فرما دیجیے، میں بہت گنہگار ہوں، بہت قصوروار ہوں، اور معافی کا طلبگار ہوں. تو اس کا جو آہو نالا ہے، اس کو جو قرب ملے گا، وہ سبحان اللہ کہنے والے کو نہ ملے گا. گناہ پر معافی مانگنا، اپنے قصور کا اعتراف کرنا، یہ اللہ تعالی کو زیادہ پسند ہے. مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمت اللہ علیہ حجت الاسلام کی بات میرے مرشد نے سنائی کہ اللہ تعالیٰ کیا گنہگار بندوں کے جو آنسو ہیں اس کی قیمت زیادہ ہے. فرمایا کیوں؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عالم، اس عالم لاہوت کے اندر، اس عالم کے اندر فرشتے جہاں ہیں ملکوتی عالم میں، وہاں فرشتے کوئی روتے ہیں؟ فرشتے تو گناہ ہی نہیں کرتے، لہذا وہاں آنسو نہیں ہے. یہ آنسو اللہ تعالیٰ نے، یہ مسلمان بندہ جب گناہ کر کے اللہ تعالیٰ کی خوف سے یا اللہ تعالیٰ کی محبت میں روتا ہے، تو وہ آنسو کتنی قدر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شہید کے خون کے برابر وزن فرمائیں گے. کیا قیمت ہے اس آنسو کی، جس آنسو کو معمولی سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہے، یہ تو پانی ہے صرف. نا، ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو پانی مت سمجھنا، یہ صرف پانی نہیں ہے، یہ میرے جگر کا خون ہے. جس کو تم پانی سمجھ لو کہ جی آنکھوں سے پانی نکالا، فرمایا صرف پانی نہیں ہے، یہ آنکھوں، کے ذریعے سے بصورت پانی تو نکل رہا ہے، لیکن یہ خون جگر ہے جو خوف خدا سے اللہ تعالی کی محبت میں پانی ہو گیا. اسی معجمی رواما جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، در مناجاتم بی بی خون جگر، اے اللہ میری آہوزاری میں، میری مناجات میں، میری فریاد میں میرے جگر کے خون کو ملاحظہ فرمائیے. اور در جگر افتادہ ہستم صد شرر، اور میرے جگر کے اندر آپ کی محبت میں اور آپ کی عظمت کا استحضار کر کے میرے جگر میں کیا سینکڑوں شولے ہیں، آگ لگ گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ خون جو ہے وہ پانی بن گیا اور آنکھوں سے خون برسا رہا ہے. یہ خون برسانا کیا ہے، اصل میں یہ خون ہے جو پانی بن کے نکل رہا ہے. مولانا جلال الدین رومی کا حوصلہ دیکھا آپ نے صاحب، کیسا حوصلہ ہے، زبردست. کہہ رہے کہ بھائی یہ اس کو تم پانی مت بولو. دیکھو نا حدیث شریف میں کیا آتا ہے کہ شہیدوں کے خون کے برابر، گنہگار بندوں کے آنسو شہید کے خون کے برابر وزن کیے جائیں گے. مطلب اس لیے تو فرما رہے ہیں یہ کیوں شہید کے خون کے برابر وزن کیے جا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ پانی نہیں، یہ بھی خون ہے. شہید کا خون تم کو نظر آتا ہے، لیکن شہید محبت جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں شہید ہے، جس کے جگر کا خون پانی بن کر نکل رہا ہے، یہ تمہیں نظر نہیں آتا خون، تم اس کو پانی سمجھتے ہو، یہ پانی نہیں ہے، یہ جگر کا خون ہے. لہذا یہ جو اللہ تعالیٰ ان آنسو کی بڑی قدر فرماتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا ففاوت عیناہ، کہ وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے رونے لگے، یا دل میں اس کے غیر اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، لوگوں میں بیٹھا ہے لیکن رو رہا ہے، اللہ کے سوا دل میں کوئی مراد ہی نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ کے لیے رو رہا ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو ایسے شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. سایہ رحمت ملنا ہے، عرش کا سایہ کتنی بڑی چیز ہے. پتہ چلا اللہ تعالیٰ کیا ان آنسو کی، میرے پیارے دوستو، بہت قیمت ہے. اس لیے ان آنسو کو معمولی نہ سمجھے. اللہ تعالیٰ جو شرف عطا فرماتے ہے ملک کو نہیں جس کی خبر وہ حضور میرا حضور ہے. اب پتہ چلا نا جو اللہ کے لیے روئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے رونے والے کو اللہ تعالیٰ کیا عطا فرما رہے ہیں, وہ مقام عطا فرما رہے کہ فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہے. ملمت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر وقت دل میں آواز آتی ہے یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کرو یہ نہ کرو. اسی کو حضرت خواجہ عزیز حسن مزوب رحمت اللہ نے اپنے شعر میں پیش کیا, اسی مضمون کو, کیا کہ ہم تم ہی بس آگاہ ہیں, ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے. تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے, اور باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے. باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے, ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس ربط خفی سے. معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے. آپ لوگوں کی جیب میں موبائل ہے نا, بے فکر رہو میں ٹی ٹی دکھا کے نکالوں گا نہیں, کیونکہ آج کل موبائل چھپاتے ہیں, پتہ نہ چلے کہ جی اگر موبائل پتہ چل گیا تو فوراً ٹی ٹی کن پٹی پہ رکھے گا, کہے گا نکالو موبائل. کہاں ہو, صبح آنے کا موقع نہیں مل رہا. اب اتوار کو بھی غائب, اس لیے ہم سوچ رہے ابھی غائب. تو بولو سین سے پہلے چیپ پہ آ جاؤ, چستی کرو. یعنی سستی کا علاج کیا ہے؟ چستی. ایک صاحب نے حکیم الامت کو لکھا, حضرت بڑی سستی ہوتی کیا کروں, فرمایا چستی دکھاؤ بس. وہ ایک آدمی تھا نا بہت کاہل تھا, تو اس کی بیوی نے اسے کہا اگر دنیا میں کاہلی کا مقابلہ ہونا تو تو اول نمبر پہ آئے گا. تو اس نے کہا بات تو تو ٹھیک کہتی ہے لیکن جائے کون مقابلے میں بھی شرکت کرنے جائے کون. میرے پیارے دوستو, اللہ تعالیٰ کے آنسو کی بڑی قیمت ہے, اور گناہگار بندے کا اللہ تعالیٰ سے آہوزاری کرنا, اپنے گناہوں پر معافی مانگنا, اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا, یہ محبت کی علامتوں میں سے ہے. اور اللہ تعالیٰ کو ان آنسو کی بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ ان آنسو کی بڑی قیمت لگاتے ہیں, اسی وجہ سے بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے انسانوں کو مسلمان بندوں کو دو قرب عطا فرماتے ہیں. ایک قرب عبادت, کبھی ذکر کرتا ہے, تلاوت کر رہا ہے, تہجد پڑھ رہا ہے, تقریر کر رہا ہے, تقریر سن رہا ہے, اجتماع میں جا رہا ہے, حج و عمرہ کر رہا ہے, اس سے قرب عبادت مل رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے رو کر اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہا کر, یہ ایک قرب ہے, یہ فرشتوں کو بھی حاصل نہیں ہے. یہ قرب وہ ہے جو فرشتے جس سے محروم ہیں. یہ قرب اللہ تعالیٰ نے خاص اپنے گنہگار بندوں کے لیے رکھا ہے. اس لیے کیا شعر ہے وہ, کہ کبھی طاعتوں کا سرور ہے کبھی اعتراف قصور ہے, ہے ملک کو نہیں جس کی خبر وہ حضور میرا حضور ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا درخواست پیش کی, ربنا تقبل منا, باب تفاعل, وفی اختیاری, وفی اختیاری صیغۃ تفاعل, تفاعل کا جو صیغہ اختیار کیا, کیا اعتراف بالقصور, اپنے قصور کا اعتراف ہے کہ اللہ ہم نے کعبہ شریف تو بنایا لیکن آپ کی عظمت اور شایہ نے شان ہماری یہ عبادت نہیں ہے, تو اس کو بتکلف قبول فرما لیجیے, تکلف اس کو قبول فرما لیجیے, آپ کی عظمت اور شان کے مطابق تو نہیں ہے. حضرت نے سنایا کہ ایک بادشاہ, میرے شیخ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب, تو ہم سنایا کہ ایک بادشاہ تھا, تو وہ شاہی محل بنا رہا تھا, تو اس نے کہا عوام اعلان کر دیا جس جس کو اس میں حصہ لینا وہ حصہ لے سکتا ہے بھائی. تو ایک آدمی اپنی جھونپڑی سے ڈنڈا نکال کر لے گیا, جھونپڑی کا ڈنڈا ٹیڑا میڑا ٹوٹا پھوٹا, اب بادشاہ کو کہا حضور یہ اپنے محل میں لگا لی, بادشاہ کہنا بہت بہت شکریہ, رکھ لو, دل رکھ لیا اس کا. اب آپ بتائیے بادشاہ کے شاہی محل میں اس جھونپڑی کے ڈنڈے کا کیا کام ہے؟ بادشاہ نے اس کا دل رکھ لیا, کہا چلو لاؤ, جزاک اللہ کہہ کے رکھ لیا. کیوں؟ آہ, دنیا کے بادشاہوں کو اللہ تعالیٰ اتنا حوصلہ عطا فرماتا ہے کہ وہ چھوٹوں کی رعایت کرتے ہیں, تالیف قلب کرتے ہیں, دل رکھ لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں, اپنے کرم سے اس کو قبول بھی فرما لیتے ہیں. کیا فرمایا؟ ربنا تقبل منا. آگے کیا فرمایا؟ انک انت السمیع العلیم, سمیعم بدعواتنا سمیعم بدعائنا, آپ ہماری دعاؤں کو سنتے ہیں, اور وعلیمم بنیاتنا, آپ ہماری نیتوں کو جانتے ہیں کہ اللہ میاں یہ کام ہم نے محض آپ کی رضا کے لیے کیا. کیونکہ عمل کی قبولیت میں ایسا سما ریا اور دکھاوا نہ ہو, ریا اور دکھاوا نہ ہو کہ اللہ ہم نے یہ عمل مخلوق کو دکھانے کے لیے نہیں کیا. ریا دکھاوا کیا ہے؟ ریا اور دکھاوا, اس کی کیا تعریف ہے؟ طاعت الخلق لغرض دنیاوی, کہ نیکی اور عبادت کے کام کرنا لیکن کس لیے؟ دنیا کی غرض کے لیے. ہماری تقریر کریں گے تو لوگ کہیں گے واہ واہ واہ, بہت بڑا علامہ ہے. پیسہ لگا رہا ہے تو لوگ کہیں گے واہ واہ, بڑا سخی ہے, اور ہاتھ میں تسبیح اس نیت سے پکڑی ہے کہ لوگ کہیں گے جی بڑا یہ تو نیک آدمی ہے, اللہ والا ہی. پر اپنی عبادتوں کو ظاہر کرتا ہے, بتاتا ہے میں تو تہجد پڑھتا ہوں روزانہ 8 رکعتیں, اور بتا رہا ہے کہ آپ میری جو یہ آنکھیں لال دیکھ رہے ہیں نا, یہ اصل میں میں بہت رویا تھا اللہ کے حضور. شخص تھا تو حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے کوئی ملاقات کو گیا تو اس نے کہا, بھائی میزبان نے کہا, میزبان سے مہمان نے کہا کہ بھائی مجھے پانی پلا دو. نے کہا کہ نوکر سے کہا, اے نوکر جاؤ مدینہ شریف سے دوسرے حج میں مدینہ شریف سے جو میں سراہی لے کر آیا تھا اس میں سے اس کو پانی پلاؤ. دوسرے حج میں مدینہ شریف سے جو میں سراہی لے کر آیا تھا اس میں سے اس کو پانی پلاؤ. اب دیکھیے حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں اس ظالم نے ایک جملے میں 2 حج کا ثواب ضائع کر دیا. کیوں؟ یہ کیا کہنے کی ضرورت تھی دوسرے حج میں گیا تھا میں مدینہ شریف کی سرائی, مطلب بتانا چاہتا نا کہ میں ڈبل حاجی ہوں, ظاہر کر رہا نا میں ڈبل حاجی ہوں. اس لیے جو حاجی جن کا اللہ والوں سے تعلق نہیں ہوتا, صحبت اور تربیت حاصل نہیں کرتے, اب حاجی آئے گا اگر آپ اس کو ہار نہ پہنائے ناراض ہو جائے گا. وہ ہمارے ایک دوست تھے تو اب ان کے ایک جگہ گئے تو شادی ہو رہی تھی تو دلہا کو ہار پہنایا ہوا تھا نوٹوں کا, 5-5 روپے والے نوٹ کا ہار تھا. تو وہ دوست مذاقی آئے تو انہوں نے 50 روپے کا نوٹ نکالا, دلہا سے کہا بھائی ذرا کھلا تو دے دو. لطیفہ اور سنا ہے بعض لوگ وہ نوٹ چراتے بھی ہیں, ہار میں سے وہ نوٹ نکال بھی لیتے, سنا ایسے بھی لوگ کرتے. تو اس نے مذاقیہ نے کیا کہا, اس نے کہا بھائی 50 روپے کا نوٹ دیا کہ بھائی یہ رکھو ذرا مجھے کھلا تو دے دو. حاجی کو اگر ہار نہ پہنائے تو حاجی ناراض نہیں ہو جاتا, کیوں پتا چلا, اور اگر ہار پہن لے پھر ایسے چلتا بات ایسے اکڑ, کیوں دکھا رہا ہے یہ جو دکھاوا ہے میرے دوست. اعمال کو ضائع کرتا ہے, اعمال کے عمل کو. بلکہ اسی لیے ضرورت ہے کہ صحبت اہل اللہ سے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اخلاص حاصل کریں, کیونکہ اگر عمل اللہ تعالی کی رضا کے لیے نہیں ہوگا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ محنت ہوگی لیکن اجر اور ثواب نہیں ملے گا, بلکہ الٹا وبال بنے گا, الٹا وبال بنے گا. کیوں یہ مخلوق سے اب عمل کیوں کرتا ہے انسان؟ نمبر ایک، ایک نیت تو یہ ہوتی ہے کہ مخلوق دیکھے گی تعریف کرے گی، نمبر دو نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ ہمیں ذرا تعریف کرے گی، کوئی تعریف کا بھوکا ہوتا ہے، بعض لوگ عزت کے بھوکے ہوتے ہیں، اور کوئی کہتا ہے چلو قرضہ ورضہ لینے میں آسانی ہوگی، جب قرضہ لینا ہوتا ہے، دادا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، ان کا یہ معاملہ تھا کہ اگر کسی غلام کو دیکھتے کہ یہ زیادہ عبادت گزار ہے تو اس کو آزاد کر دیتے تھے، جو غلام عبادت گزار ہوتا تھا اس کو آزاد کر دیتے تھے، اب جو غلاموں کو یہ بات پتہ چل گئی تو کیا کرتے تھے، ان کو دکھانے کے لیے خوب عبادت کرتے تھے پھر آزاد کر دیتے تھے، تو لوگوں نے کہا بھی، کسی نے کہا کہ حضرت یہ تو آپ دھوکہ دے رہے ہیں، فرمایا دھوکہ ہی دے رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہی تو دھوکہ دے رہا ہے، آپ کبھی نہیں روکے، آپ کر دیتے تھے اللہ، پھر بھی جانتے ہوئے بھی کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، سبحان اللہ، یہ تھا کہا کہ دھوکہ دے رہا تو عبادت ہی سے تو دھوکہ دے رہا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، یہ دکھاوا، اب کیا نیت ہے کہ جی عزت ملے گی، تعریف ملے گی، اور لوگ کہیں گے بڑا عالم ہے، اور جی کہیں گے بڑا تبلیغ میں چلے لگائے ہیں، وہ کہیں گے جی بڑے ہر سال حج اور عمرہ کرتے ہیں، وہ جی بڑا مال خرچ کرتے ہیں مسجد میں مدرسے میں، وہ جی بڑی پبلسٹی ہوگی، مشہوری ہوگی، یا لباس دیکھ کر کہیں گے واہ واہ کیا ہے، ان کی تو میچنگ لباس بڑا زبردست ہوتا ہے، گاڑی لیے پتہ چلو جی بڑی گاڑی ہے، پتا چلے جی ہم بڑے مالدار ہیں، دعوت ہوگی تو 15-15 20-20 بکرے پکائیں گے کہ جی بڑے ولیمے میں اتنے لوگ آئے تھے، تو یہ جو سب کیا ہے، یہ مخلوق سے جو عزت چاہ رہا ہے، یہ جو تعریف چاہ رہا ہے، تو میرے پیارے دوستوں، میرے شیخ اور مرشد فرماتے ہیں اگر ایک غلام کی 100,000 غلام تعریف کریں تو غلام رہے گا یا آقا بن جائے گا؟ غلام ہی رہے گا نا، فرمائے غلام کی قیمت غلام نہیں لگاتے بلکہ غلام کی قیمت مالک لگاتے ہیں، اسی لیے صحبت اہل اللہ میں بیٹھ کر، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر اخلاص حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ جو عبادت کرے، جو عمل کرے، محض اللہ تعالی کی رضا کے لیے، میں پیسہ بھی دے تو چھپ کے دے دین کے کام کرنے والوں کو، اب آج کل کیا عالم ہوتا ہے، پہلے وہ فیتا لگاتے ہیں، کیمرے والوں کو بلایا جاتا ہے، تصویریں کھینچو بھائی، اور نام لگاتے ہیں نام مسجدوں پہ مدرسوں میں کہ جی ہمارا نام لے کے دینا، تو میرے پیارے دوستوں، یہ ریا اور دکھاوا جو ہے یہ ہمارے اعمال کو ضائع کرتا ہے، لہذا ریا دکھاوا کا ایک طریقہ کیا ہے، نماز سے بھی ریا دکھاوا ہوتا ہے، وہ کس طریقے سے، ویسے تو پڑھتا ہے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، لیکن دیکھا کوئی آدمی دیکھ رہا 5 مرتبہ پڑھے سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، زور آپ کے پیچھے پتا چلے بڑے عبادت گزارے ہیں، یہ جو ریا دکھاوا ہے میرے پیارے دوستوں، یہ اعمال کی قبولیت کیا، اس کی وجہ سے تو جہنم میں جانا پڑے گا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب اس حدیث شریف کو بیان کرتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شہید کو لایا جائے گا، ایک سخی کو، ایک عالم کو، قاری کو، شہید سے پوچھیں گے ہاں بھائی اللہ تعالیٰ کیا بتاؤ کیا ہوا، کہا اللہ میاں تیرے لیے میں بہادری سے لڑا اور میں نے خوب یہ کیا اور یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو اس لیے لڑا تھا تاکہ تجھ کو کیا کہا جائے، شجاع، بہادر کہا جائے، اور تیرے قبیلے کی تعریف ہو، سو ہو چکی، جہنم کے بل منہ میں ڈھکیل دیا جائے گا، سخی مالدار کو، مال خرچ کرنے والے کو لا جائے گا، وہ کہیں گے تو اللہ میاں تیرے لیے مسجد میں پیسہ دیا، مدرسے میں پیسہ دیا، غریبوں پہ پیسہ خرچ کیا، علماء پہ خرچ کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ سب تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ کہیں بڑے خدمت خلق کرنے والے، ویلفیئر کا کام کرنے والے اور بڑے سخی آدمی ہیں، تو وقت قیلہ یہ کہا جا چکا تو اس کو بھی جہنم کے بل، ایسے ہی عالم اور قاری ہے کہ تقریر کر رہا ہے تو اس سے پوچھے گا ہاں بھائی اللہ میاں تیرے دین کی اشاعت کی، دین کو پھیلایا، قرآن مجید پڑھا اچھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے تیرے کہیں کہ کتنا بڑا عالم دا غٹ عالم دے, اور بڑا عالم ہے, بڑا مقرر ہے, بڑا تبلیغ میں چلے لگائے ہیں, بڑے حج عمرے کیے ہیں. کہا جا چکا تیری تعریف ہو چکی, اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اس لیے میرے پیارے دوستو یہ دکھاوا دیکھیے نا صاحب, انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اس عمل کو کیا روپیہ پیسہ کماتا ہے. اچھا ایک بات بتائیے, یہاں جو اکثر لوگ بیٹھے ہیں جو کماتے ہیں آپ بتاتے ہیں کسی کو کتنا کماتے ہیں؟ چھپاتے ہیں نا, کیوں پتا نہ چل جائے کسی کو. جیب میں پیسہ ہوتا ہے کبھی نہیں بتاتے کسی کو, یہاں تک کہ اپنے برابر والے دوست کو بھی نہیں بتاتے. یا اس کو بتا دیتے ہیں جب سفر پہ جاتے ہیں, کیسے چھپا کے اپنے جو دوست دس دس سال پرانا کا جو دوست ہے اس کو بھی نہیں بتاتے. کیوں؟ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی اور کو کہہ دے چور ڈاکو آ جائے یا دوستی کی نیت خراب ہو جائے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دوست کی نیت بھی خراب ہو جاتی ہے. تو مال کی قیمت ہماری نظر میں ہے, مال اور نوٹ ہم کیسا چھپاتے ہیں, مال کو اور نوٹ کو ہم کیسا چھپاتے ہیں. اعمال کی قیمت نہیں ہے, یہ بھی چھپانے کی چیز ہے. مت بتائے کسی کو کہ میں اتنی عبادت, اتنے حج کیے, اتنے عمرے کیے, اتنے تبلیغ میں چلے لگائے, اتنا میں تہجد پڑھتا ہوں, اتنی ذکر کرتا ہوں, اتنے قرآن پاک پڑھتا ہوں. کسی کو ضرورت نہیں بتانے کی, چھپائے اس کو. ہاں استاد ہے, استاد بتائے شاگرد کو. کیوں؟ استاد شاگرد کو اس لیے بتاتا ہے تاکہ اس کو توفیق ہو. استاد شاگرد کا معاملہ اور ہے. شیخ اپنے مرید کو اس لیے بتاتا ہے تاکہ مرید کو توفیق ہو, وہ آگے بڑھے. لہذا اس کا اب یہ بھی دکھاوا ہے, لیکن یہ دکھاوا مستحسن ہے. یہ ریا اور دکھاوا یہ مرید کی ترقی کا ذریعہ بنے گا. لہذا کبھی کبھی استاد بتاتا نا شاگرد کو, دیکھو میں یہ کرتا ہوں, مطلب کیا ہے تم بھی کرو. وہ تعلیم ہے, لہذا تعلیم کے لیے جو دکھاوا ہو, تعلیم کے لیے جو دکھاوا ہو اس کا معاملہ اور ہے, وہ ریا دکھاوا نہیں ہے. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ریا الشیخ افضل من اخلاص المرید, شیخ کا دکھاوا مرید کے اخلاص سے بڑھ کر ہے. کیوں؟ تاکہ وہ مقصد یہ ہے کہ اس کو بھی توفیق, یہ بھی دیکھے اور یہ بھی یہی عمل کرے, کیونکہ وہ دین سیکھنے کے لیے آیا نا, تو شاگرد کو سکھائے گا. اس لیے میرے دوستو عبادت کو ریا سے بچانے کی اور سماع جس کو کہتے ہیں اس سے ضرورت ہے. گاتا نہ پھرے, نوٹ تو کتنا چھپاتا ہے, یہاں تک کہ موبائل آج کل لوگ شلوار کی جیبوں میں رکھتے ہیں تاکہ کسی کو پتا نہ چلے. اور ایک صاحب نے سنایا موبائل بجا, کہا موبائل میں جا رہا تھا موٹر سائیکل پہ, موٹر سائیکل کھڑی تھی, موبائل بچا, موبائل جیسے ہی بجا تو دو لڑکے پہنچ گئے, بس ٹیٹی رکھی, لاؤ بھائی موبائل نکالو. اس کے بعد کہا میرے پاس ایک اور موبائل تھا, اور وہ جو ہے انہوں نے موبائل لیا اور چلے گئے قریب میں ہی, اور وہ کسی کو روکا, اس کو لوٹ رہے تھے تو میرے دوسرے موبائل کی گھنٹی بجی, بس انہوں نے اس کو چھوڑا ہے, مجھے ایک جھاپڑ لگایا اور اس کے بعد میری جیب سے پیسے بھی نکالے, دوسرا موبائل بھی نکال لیا. تو چوروں کے لیے اب لوگ بس میں جاتے نا موبائل کی گھنٹی بند کر کے جاتے نا کہ تاکہ کسی کو پتا نہ چل جائے. تو بس میں تو موبائل کی گھنٹی بند کرتے ہیں, مسجد میں بھی موبائل کی گھنٹی بند رکھنی چاہیے اہتمام سے. اور موبائل کی گھنٹی سادہ لگا, یہ نہیں کہ گانے کی ایسی ٹون ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں, میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں. اب موبائلوں پر گھنٹیاں دیکھے تو ایسی ناچ گانے کی ہے, سادی گھنٹی لگا. شریعت ہے, استعمال کی اجازت ہے, موبائل کون منع کرتا ہے؟ لیکن موبائل میں یہ گھنٹیاں ایسی رکھنا گانے کی عجیب عجیب ہوتی ہیں, نماز میں بجے تو امام نماز چھوڑ کر ناچنا شروع کر دے, ایسی عجیب عجیب گھنٹیاں ہوتی ہیں. دگا وئی 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 رہتی کلا. اب ایسی گھنٹی سادی ہو, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں گانا بجانا مٹانے کے لیے آیا ہوں, لہذا موبائل کی گھنٹی سادہ لگا کہ اگر خدا نہ خواستہ بند کرنا بھول بھی جائے تو ایسی تو نہ ہو نا کہ ناچ گانا کی, اور پھر مسجد میں, جب مسجد کے باہر جس کا منع ہے, مسجد کے باہر اجازت ہے بھائی, تو پھر مسجد میں ایسا بجے؟ اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے، گھنٹیوں کو تبدیل کریں. ایسے بے شمار موبائل ہیں کہ جن میں سادی گھنٹیاں ملتی ہیں، کیا ضروری ہے کہ وہی اپنی پسند کا موبائل لینا؟ شریعت کا بھی مد نظر رکھے. جو آدمی موبائل اس نیت سے خریدے کہ صاحب اس میں کوئی گھنٹی خلاف شریعت نہ ہو، شریعت کے مطابق گھنٹی ہو، تو اس کو اس پر اجر بھی ملنے کی توقع ہے. کہ دیکھو اس میں اتنا بھی خیال کرتا ہے کہ گھنٹی جو ہے سادہ ہونی چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو کہ ریا اور دکھاوا، ریا اور دکھاوے سے عمل ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے اخلاص حاصل کرنے کی ضرورت ہے. کہاں سے؟ صحبت اہل اللہ سے. حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا تھے کہ علم کے بغیر کام نہیں بنے گا. ایک آدمی کو علم ہی نہیں ہے، علم حاصل نہیں ہے، تو بتائیے وہ مسائل کا کیا کرے گا؟ دکان کھولے، اب وہ کام زندگی بھر کر رہے ہیں. جیسے آج کل عالم ہے تصویروں پر، تصویروں کے اوپر مال بیچا جاتا ہے. تصویر میں پتہ چلے گا کہ اس کا ٹائر پنکچر ہے کہ نہیں ہے، یا اس کے انجن میں کیا خرابی ہے، کیونکہ انجن میں اگر کوئی کمی ہو تو پھر قیمت میں فرق ہوتا ہے. اگر کوئی عیب ہو قیمت میں فرق ہوتا ہے. اب آج کل تو بکرے بھی انٹرنیٹ پہ بک رہے ہیں، اس کا نام ہے بکرا آن لائن. ہاں اس ویب سائٹ ہے اس کا، آج ہی صبح ایک دوست نے بتایا کہ انٹرنیٹ پر بکرے بھی ہے، اس کا نام ہے بکرا آن لائن. آپ گائے بکرا پسند کریں اور وہ آرڈر دے دیں اور وہ آپ کے گھر پہ پہنچا دیں گے. کیا نام ہے؟ بکرا آن لائن. وہ انٹرنیٹ پہ دیکھے گا، انٹرنیٹ پہ کچھ ہوگا. اب انٹرنیٹ پہ تو تصویر ہے، اب پتہ چلا بکرا لنگڑا ہے، تو جو اگر لنگڑا بکرا ہوگا تو تصویر سے پتہ چلے گا کہ لنگڑا ہے، اس کی خرابی کیسے پتہ چلے گی؟ اب مسئلہ معلوم نہیں تو نتیجہ کیا ہے؟ سب خرید و فروخت کرتے کہ پہلے سے تصویر دکھا دیتے ہیں، جی یہ مشین آ رہی ہے، یہ آپ کو بکرا بیچیں گے اور آپ کو بکرا بنائیں گے، اور اس کے بعد پھر خرید و فروخت ہو جاتی. اب شریعت کے مسئلے نہیں سیکھتا. لوگ حیران ہوتے ہیں کہ صاحب یہ بھی کوئی بات ہے. تو بات کیا ہے؟ نہیں سیکھا دین. انہوں نے جا کر شیخ کے گھر میں پلے، کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں. ساری زندگی تو بس یہی چکر ہے کہ ابتدا تھا تو کرکٹ میں لگے رہے یا کرکٹ دیکھنے میں لگے رہے. عمر گزر جاتی ہے لیکن کرکٹ دیکھنے کا شوق نہیں جاتا، زندگی گزر جاتی ہے کرکٹ میں. اور پھر ہوا ہے جی کمانے کی فکر لگ گئی، ساری زندگی کمانے میں گزار دی. اب بڑھاپا آیا تو مال جمع کرنے کی فکر لگ گئی کہ چلو جی مال جمع کر کے رکھے. اب دین سیکھا نہیں، زندگی گزر گئی، نماز نہیں آتی، نماز کی سنتیں معلوم نہیں ہیں. کیا ہے؟ سیکھنے کی ضرورت ہے میرے پیارے دوستوں. کام جیسے حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ علم سے کام بنے گا. اور علم کب قبول ہے؟ جب اس پر عمل کیا جائے. علم کب قبول ہے؟ جب اس پر عمل کیا جائے. اور عمل کب قبول ہے؟ جب اس میں اخلاص ہو. اور اخلاص ملتا ہے اللہ والوں کی جوتیوں سے، یہ حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا. پہلے یہی تعلق انسان بزرگوں سے، علماء ربانیین سے تعلق رکھتا تھا، آداب سیکھتا تھا، اخلاقیات سیکھتا تھا، معاملات میں مشورے انہی سے کرتا تھا. لیکن اب کیا عالم ہے؟ ہر آدمی اپنی مرضی کی گا رہا ہے. لہذا دیکھ لیجئے نتیجہ کیا ہے. ایک دیندار دوسرے دیندار کو سلام بھی نہیں کرتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام تک نہیں کرتا، مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام تک نہیں کرتا. اس سے بھی گئے. کیوں؟ دلوں میں نفرتیں آ گئیں. اب کیا رکھا؟ فلاں کالا ہے، وہ گورا ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پٹھان ہے. دلوں میں نفرتیں آ گئیں. ہونا تو کیا چاہیے تھا؟ مسلمان میں محبت ہو، محبت ہو. لیکن اب فلاں یہ، فلاں وہ، فلاں اس کو. اب اچھا ایک ہی ہے زبان بولنے والے، تو اس میں قبیلوں کا فرق ہے کہ جی ہمارا قبیلہ اچھا ہے، تمہارا قبیلہ گھٹیا ہے. ایک ہی زبان ہے، دونوں ایک ہی علاقے کے ہوں، لیکن قبیلے کا فرق آئے. پہلے قیمت لگتی تھی اعمال سے کہ انسان تقوی میں، علم میں کیسا ہے، علم اور تقوی اس کا کیسا ہے. یہ دیکھا جاتا تھا اور اسی سے قیمت اصل ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا اور مکرم وہ ہے جو تقوی سے رہتا ہے. یہ رنگ جو ہے میرے پیارے دوستو, یہ رنگ کیا ہے, یہ باڈی کیا ہے ہماری, ہمارا جسم مٹی میں سب گل جائے گا. وہاں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, فرماتے ہیں حبشی, قیچاقی, شامی اور ہندی, ان چاروں کو جمع کر قبر میں دفن کرو. ایک کالا ہے, ایک گورا ہے, ایک گندمی رنگ کا ہے, ایک لال ہے, قبر میں تینوں کو دفن کر دو. ایک ہی قبر میں مان لو ڈال دیا, چھ مہینے بعد قبر کھولو, پتا چلے گا کہ لال رنگ کی مٹی کون سی ہے, فلاں مٹی کون سی, کیا پتا چلے گا, کوئی فرق نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے رنگوں کا اختلاف یہ اپنی نشانی بنائی ہے, اب اس پر لڑائی جھگڑا ہوتا ہے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا منہ دیکھنے کا نہیں, جھنڈا لگا دیا بس اس جھنڈے کے نیچے اپنی اپنی پارٹی کا جھنڈا لگا دیا, اور سب نے اپنی اپنی پارٹی کے پیچھے بالٹی بھی رکھی ہوئی ہے, مال گھسیٹ رہے. اس پارٹی کے اندر بالٹی ضرور نظر آئے گی, بغیر بالٹی کے پارٹی نہیں چلتی. اب وہ سب بالٹی اپنی لے کر بیٹھے ہیں, مال گھسیٹ رہے. اگر شرافت سے نہ دے تو ٹی ٹی کی زبان تو بڑی مضبوط زبان ہے, ٹی ٹی کے ذریعے سے نکلوا لیتے. کیا کیا سسٹم ہے وہ, پرچی سسٹم, اب چلا نا پرچی سسٹم, پرچی ڈال دیتے. یہ کیا ہے, اصل میں بندوں کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہو گیا. تو نتیجہ یہ ہوا, پہلے اللہ کی غلامی ہوتی تھی, اللہ تعالیٰ پر فدا ہوتے تھے, تو مجال نہیں کہ مخلوق سے ڈرے. اب نتیجہ کیا ہو گیا, اب کیا ہو گیا, اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چھوڑ دیا. اب اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چھوڑ دیا تو ہر کس و ناکس سے ڈر رہے ہیں. پہلے اللہ سے ڈرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ سب کے لیے کافی تھا اور ہے ہی کافی اللہ تعالیٰ, لیکن اب سب سے ڈر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے, سب سے ڈر رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنے کی علامت کیا ہے, گناہوں پر جری ہونا, بے خوفی ہونا, دلیر ہونا گناہوں پر. یہ بے خوفی اچھی نہیں ہے میرے دوستو. دیکھیں نا ابراہیم علیہ السلام کتنا بڑا کام کیا, کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا کوئی معمولی کام ہے, کتنا بڑا کام ہے اللہ تعالیٰ کا گھر بنانا, لیکن دعا کیا مانگ رہے ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. کیا دعا مانگ رہے ہیں, کہ اللہ آپ اپنے کرم سے بتکلف اس کو قبول فرما لیجئے. تو پتہ یہ چلا کہ میرے دوستو عبادت کر کے اللہ تعالیٰ سے درخواست بھی کرنی چاہیے کہ آپ میرے اس عمل کو قبول فرما لیجئے. ہم نے جو داڑھی رکھی اس کو قبول فرما لیجئے, ہم جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کو قبول فرما لیجئے, ہم جو عبادت اور تقریر کر رہے ہیں اس کو قبول فرما لیجئے, ہم جو حج کر رہے ہیں اس کو قبول فرما لیجئے. اور دکھاوا نہ کریں, بتاتا نہ پھرے کہ یہ ایسا ہے ویسا ہے. ہمارے ایک دوست نے لطیفہ سنایا نا, دکھاوا بھی عجیب مرض ہوتا ہے. اس نے سنایا کہ ایک سکھ تھا, سکھ سردار جی جس کو لوگ بولتے, لوگ اس کے بڑے لطیفے سناتے, سکھوں کے لطیفے. تو وہ ایک سکھ تھا, اس کو ایک چڈی پسند آ گئی. اب وہ چڈی تو لے کر آ گیا, بڑا پریشان کہ آخر میں اس کو دکھاؤں کیسے لوگوں کو, اس کو بیماری تھی دکھانے کی. تو اس کی بیوی نے اس کو ترکیب بتائی, تو کرکٹ کھیل لے, جب شارٹ مارنا تو قمیض لمبی پہننا, نیچے کچھ نہ پہننا, اور وہ قمیض اٹھا کے دکھا دیا کرنا. اب اس کے بعد گیا اور کرکٹ کھیلا, جب شارٹ مارے قمیض اٹھایا, لوگ کہے واہ واہ واہ, تالیاں پیٹے. اب آیا بیوی کو کہا, بڑا مزہ آیا تمہاری ترکیب سے, تو آج میں نے چڈی سے ہی دکھا دی. کیا کرتے تھے, کہا جب شارٹ مارتا تھا قمیض اٹھا دیتا. عجیب ہے سردار جی, تسی تے چڈی پائی نہیں, چڈی تو تم پہن کے نہیں گئے تھے. کہا وہی میں کہوں, تالیاں دادا کیوں پیٹی جا رہی تھی. پریا دکھاوا ایسا مرض عجیب ہے, کہ انسان جو ہے اپنے عمل کو ضائع کرتا ہے اور مخلوق سے تعریف لینا اللہ اللہ. اب دیکھیں نا, ایک آدمی ایک ہے, واہ مولانا صاحب واہ مولانا صاحب واہ واہ واہ, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یہ تو نہیں کہیں گے نا, اللہ میاں سارے بیٹھ کر نعرے لگا رہے تھے, راگلے راگلے پخیر راگلے, اللہ میاں کو یہ نعرے تو نہیں کہا دکھا سکتے. اللہ میاں یہی فرمائیں گے, ہاں تمہارے لیے نعرے تھے ہو گئے, بس مخلوق نے تمہاری نعرے لگا دی نا, تعریف ہو گئے نا, بس جاؤ اب مخلوق سے صلح مانگو, تم نے ہمارے لیے عمل نہیں کیا تھا. اس لیے میرے پیارے دوستو جو ہو اخلاص کو، یہ صحبتوں میں بیٹھے تاکہ عمل کی نیت، ہمارا جو عمل ہے اس کی نیت درست ہو جائے کہ ہم یہ کام کر کیوں رہے ہیں. دیکھیں نا ہم روزانہ کھاتے کماتے ہیں، محنت کتنی کرتے ہیں، اگر اس میں نیت یہ رکھیں، اس کھانے کمانے میں وہ نیت یہ رکھیں، کیسے پہلے اپنے اعمال کو درست کرتے ہوئے یعنی نماز کو وقت ادا کریں، یہ نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو میری ذمہ داری دی ہے کہ میں اپنے بیوی بچے اپنے ماں باپ کی کفالت کروں، تو میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرتے ہوئے دکان کھول لوں اور شریعت اصول کے مطابق کام کرے شریعت کے، پھر دیکھیں اس کے ایک ایک کمانے پر کیا اجر ملتا ہے. اس لیے میرے مرشد نے فرمایا کہ ایک شخص ہے وہ مسجد میں بیٹھا سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، اور ایک شخص اپنے بیوی بچوں کو کمائی کے لیے باہر امرود بیچ رہا ہے، لے امرود امرود والا. فرمایا اس کو ہر امرود والا کہنے پر سبحان اللہ سے بڑھ کر ثواب ملے گا. ٹھیک ہے آپ کے ساتھ، کیوں اپنے کما رزق حلال کما کر اپنے بیوی بچوں کے پیٹ کی خاطر کر رہا ہے، لیکن رزق حلال کمانے میں اتنا مشغول نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جائے، یہ بھی درست نہیں ہے. پھر یہ کمائی اس کی پھر درست نہیں ہوگی. کمائے تو لیکن اتنا کمائے جس سے اللہ والوں کو اتنا کمانا جس سے اللہ والوں کے پاس کم آنا ہو جائے، یہ کمائی بھی درست نہیں ہے. ایسا کمانا جس سے اللہ والوں کے پاس کم آنا ہو جائے کہ پتہ چلا جماعت کی نماز ہی نہیں پڑھ رہا، جھوٹ بول رہے ہیں اور دین سیکھنے کے نہیں رہے، نہ نماز نہ روزہ، بس سب سارا دن لگے ہوئے اور حلال حلال کی تمیز نہیں. تو میرے پیارے دوستو، اگر اصول سے کمائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے میں برکت بھی دیں گے اور اس کا یہ کمانا عبادت بھی بنے گا. اب آگے ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک، کہ اللہ اے ہمارے ربا، وجعلنا مسلمین ای منقادین، یعنی ہمیں اپنا، ہم مسلمان تو ہیں، مسلمین لک، ہمیں مسلمان بنا دیجیے، مسلمان تو پہلے سے ہی ہے، اسلام تو ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہماری اطاعت اور فرما برداری کو کمال درجے تک پہنچا دیجیے، ہم آپ کے فرما بردار کامل درجے کے بن جائیں. اگر ہم یہ دعا مانگیں گے تو اللہ کا شکر ہے، مسلمان تو ہم ہیں، لیکن کیا بات ہے، ابھی ہمارا اسلام درجہ کمال تک نہیں ہے، ہمارا اسلام درجہ کمال تک نہیں ہے. مسلمان ہے، کلمہ شریف پڑھ لیا، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارا اسلام درجہ کمال تک کیسے پہنچے کہ ہم ایک مٹھی داڑھی بھی رکھ لیں، شلوار ٹخنوں سے اوپر بھی کر لیں، اور جب اذان کی آواز آئے تو جماعت سے مسجد میں نماز پڑھیں، اور کوئی نامحرم گزر رہی ہو تو نظر نیچی کر لیں، کسی کی ماں بہن بہو بیٹی کو نہ دیکھیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، اور بیوی سے اگر غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کریں، اولاد کی تربیت کریں. تو کیا اسلام کو کمال درجے پر حاصل کرنا، یہ ہے انقاد. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیا ہے؟ کنز من کنوز الجنہ، یعنی جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. کنز من کنوز الجنہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جملہ آسان ہے، سب یاد رکھتے. ایک مرتبہ صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو آپ نے پوچھا، ما تفسیر ہوا، یہ جو تم نے جملہ کہا ہے اس کے معنی کیا ہے، تفسیر کیا ہے اس کی؟ عربی حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا بولتے تھے؟ عربی زبان، لیکن ترجمہ تو حالانکہ کیا کوئی مشکل ہے. ہم آج کسی کو بولے بھائی بتاؤ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کے معنی، وہ کہے گا لاؤ ڈکشنری ابھی بتا دیتا ہوں، ڈکشنری کھول کے بتا دے گا، ڈکشنری موجود، عربی بولنے والے، عرب زبان. لیکن پتا یہ چلا میرے دوستو، ڈکشنری کا ترجمہ اور ہے. ہاں، ڈکشنری کا ترجمہ اور ہے، اور جو معنی اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ معنی کچھ اور ہے نا. قرآن مجید میں کتنی جگہ الفاظ ہیں، ایک معنی میں کچھ ہے، ایک معنی میں کچھ ہے. اب آپ کہیں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو ذرا بتائیے، ایک جملہ میں بول رہا ہوں، کھانا 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 پھر جانا کھانا کھانا پھر جانا. تو کیا ہوا اب کھانا دو ہی کھانا کھانا یہ جملہ ڈبل کرنے کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ تو یہ تو ایک ہی چیز ہے کھانا کھانا, لیکن ایک کا مطلب کچھ ہے ایک کھانے کا مطلب کچھ ہے. تو صاحب اردو ہے نا, دونوں کا فرق ہے نا, کھانا کھانا پھر جانا, تو فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب ڈکشنری میں ترجمہ کریں تو کیا حال ہوگا, کیسے کرے گا اس کا ترجمہ؟ لیکن جو اردو دان ہے وہ سمجھتے ہیں یہ فرق ہے. تو پتا چلا کہ ہر زبان کے اندر اس کی خاص ایک چیز ہوتی ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. لہذا قرآن مجید کا جو لوگ ترجمہ صرف ڈکشنریاں دیکھ کر کرتے ہیں اور غلط تفسیریں اس کی کرتے ہیں, تو میرے پیارے دوست خود بھی گمراہ اور ان کے متبعین بھی گمراہ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عربی دان بھی صحابی بھی, لیکن جواب کیا دیا؟ اللہ و رسولہ اعلم. اللہ تعالیٰ, آپ لوگ آگے آگے آ جائیے, جگہ خالی کو پر کر لیجئے, قریب آ جائیے, آئیے جناب, کیسے بیٹھیے؟ معرومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چھ نشستی دور چو بیگانگا, تو اجنبی کی طرح دور کیوں بیٹھتا ہے؟ اندر آ در حلقہ ہے دیوان کا, اندر آ جا, دیوانوں کے حلقے میں آ جا. کیسا معرومی کا ذوق ہے دیکھیے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا اللہ و رسول عالم, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی بیان فرمائے لا حول ولا قوت الا باللہ, مشہور جملہ ہے, سب سنتے ہیں, بول پڑھتے بھی ہیں اور پڑھنا بھی چاہیے. لیکن اب اس کی جو کچھ باتیں پیش کروں گا اس سے پڑھنے کا مزہ بڑھ جائے گا جو میں نے اپنے مرشد سے سنی ہے. ایک بات تو یہ ہوئی, اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معنی بتائے. کیا معنی؟ اب وہ سنیے, لا حول عن معصیۃ اللہ الا بعصمت اللہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس جملے کا ترجمہ فرما رہے ہیں, اس جملے کا ترجمہ خود آپ فرما رہے ہیں کہ اس جملے کے معنی لا حول عن معصیۃ اللہ الا بعصمت اللہ, کہ نہیں ہے گناہ سے بچنے کی طاقت لیکن اللہ تعالی کی حفاظت سے. کہ ہم گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے, ہم کمزور ہیں, اللہ تعالی کی مدد شامل حال ہو جائے گی تو گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا. کیا ہوا؟ لا حول عن معصیۃ اللہ الا بعصمت اللہ, یہ کس کے معنی ہوئے؟ لا حول کے معنی ہوئے. اور ولا قوت کے الا باللہ, اس کے کیا معنی؟ ولا قوت على طاعت اللہ الا بعون اللہ, نہیں ہے ہمارے اندر قوت کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں لیکن اللہ تعالی کی مدد کے ساتھ. ہم کمزور, ہم اللہ کی فرما برداری کرنا چاہتے ہیں, اس قوت کے لیے, اس قوت میں قوت ڈالتا ہے. جیسے دیکھیے بچہ ہے نا, بچے کو باپ بولتا ہے لکھو الف, اب بچہ الف ٹیڑھا میڑا بناتا ہے, پھر باپ کیا کرتا ہے؟ پھر باپ یہ کرتا ہے ہاتھ پکڑ کے لکھوا دیتا ہے, چلو لکھو الف. اب بچہ کہتا ہے دیکھو میں نے لکھا ہے, میں نے دیکھو دیکھو میں نے لکھا ہے. یہ باپ بھی حق, باپ بھی کہتے ہیں ہاں چل تو نے لکھا ہے. حالانکہ حقیقت اس کی کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ باپ نے لکھوایا. تو اسی طرح سے اللہ تعالی ہمارے ہاتھ میں ہماری اعمال کے اندر اپنی توفیق کی قوت ڈال دیتے ہیں, اپنی توفیقات کی قوت عطا فرما دیتے ہیں. اس قوت کی وجہ سے میرے دوستو ہم کام کرتے ہیں, پھر ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چل یہ نیک کام تو نہیں کیا. اس لیے میرے شیخ فرماتے ہیں آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا, آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. اور میرے شیخ ایک شعر اور پڑھا کرتے ہیں, کار فرما تو لطف ہے ان کا, کار فرما تو لطف ہے ان کا, ہم غلاموں کا نام ہوتا ہے. یہ تو اللہ تعالی کی کار فرمائی ہے کہ بندے کو نیک اعمال کی توفیقات کی نوازش فرماتے ہیں, عنایتیں عطا فرماتے ہیں, اور پھر نام بھی انہی کے چڑھا دیتے ہیں. لو جی دیکھو ایسا اس نے کہ یہ دیکھو لو کیا کہہ رہے ہیں, جی فلاں عالم تقریر کر رہا ہے, فلاں نیک کام کر رہا ہے, فلاں نے پیسہ دیا, اللہ تعالیٰ توفیقات عطا فرماتے ہیں. الہام رشد فرماتے ہیں، نیکی کی باتوں کو دل میں ڈالتے رہتے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے وہ نیک کام کرتا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ ماشاءاللہ بڑا نیک ہے، بڑا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں. اس لیے میرے مرشد نے سنایا، میرے شیخ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ، حضرت نے فرمایا کہ میں اپنے مرشد حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک دن کھانا کھا رہا تھا، اور کھانا کیا تھا، دال تھی، روٹی اور دال اور ٹماٹر کی چٹنی، دال روٹی اور ٹماٹر کی چٹنی یہ چیزیں تھیں. آئے کہ حضرت نے نوالا کھایا اور پھر فرمایا میرے شیخ کا نام لے کر کہ حکیم اختر حضرت بولتے تھے، اور میرے شیخ نے سنایا میرے شیخ مجھے تھوڑی بولے گا حضرت مولانا حکیم اختر، شیخ تو ایسے ہی بولے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ حکیم اختر اس چٹنی میں، دال میں بریانی کا مزہ آ رہا ہے. فرماتے ہیں میں کہ حضرت آپ کو کیسے مزہ آ رہا ہے اس دال میں چٹنی، دال اور چٹنی میں بریانی کا مزہ، دونوں کے چیزوں میں تو فرق ہے. تو فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اس دال میں بریانی کا مزہ اس لیے آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں. اب ایک اشکال اور آ گیا، ایک کہ کھاتا تو انسان اپنے ہاتھ سے، کھاتا تو اپنے ہاتھ سے، تو لیکن کہتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ سے کھلا رہے. تو میرے شیخ فرماتے کہ حضرت پھول پوری نے پھر فرمایا، یہ معاشاد صاحب پھول پوری حکیم الامت تھانوی کے خلیفہ تھے، بڑے خلافا میں سے تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے. جونپور کی شاہی مسجد کے اندر 16 اسباب پڑھاتے تھے، سب موقوف علیہ دورے کے اسباب، اونچے درجے کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے. اور میرے شیخ نے فرمایا حضرت پہلوان بھی تھے، پہلوانی بھی کی تھی حضرت نے. اور فرمایا کہ حضرت کی جوانی کا یہ عالم تھا کہ سینہ اتنا ابھرا ہوا تھا پہلوانی اور کثرت کی وجہ سے، ایکسرسائز اور ورزش کی وجہ سے، کہ ناک سے خط کھینچو تو 90 ڈگری بنتا تھا، ایسا سینہ تھا. پھر میں نے ایک دن اپنے دوستوں سے کہا آج ہمارا عالم یہ کہ پیٹ سے خط کھینچو تو 90 ڈگری بنتا ہے، آج پیٹ سے توند اتنی نکلی ہوئی ہوتی ہے کہ 90 ڈگری بنتا ہے، بلکہ 90 سے بھی کچھ زیادہ ہی بنتا ہے. وہ جیسے ایک جالی پیر تھا نا، تو اس کی توند باہر نکلی تھی 3 فٹ باہر، اس کی 2 چیزیں باہر نکلی ہوئی ہوتی ہیں، ایک آگے سے توند اور پیچھے سے بھی ایک چیز ہوتی ہے، وہ میں نہیں بولوں گا. تو کسی نے پوچھا کہ جناب یہ آپ کی توند اتنی باہر کیوں نکلی ہوئی ہے، یہ کیا ہے، یہ اتنا پیٹ کیوں باہر نکلا ہے؟ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ موٹے مولوی کو پسند نہیں کرتا، حدیث شریف میں آتا ہے. تو پوچھا کہ یہ بھائی یہ کیا ہے پیر صاحب، یہ آپ کی اتنی توند کیوں باہر نکلی ہوئی ہے؟ اس نے کہا ارے بیوقوف یہ توند نہیں ہے، یہ نفس کتے کو میں نے مار دیا، اس کی لاش پھول گئی، جس کی وجہ سے میرا پیٹ پھول گیا. ایسے ایسی تعویلات دیتے ہیں یہ. تو میرے شیخ نے فرمایا کہ حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ، اور فرمایا کہ قوت ایسی تھی کہ ایک مرتبہ جونپور کے اندر، وہاں ہندوستان کے اس زمانے میں ایک ریل تھی بہت تیز چلتی تھی، وہ سب سے زیادہ تیز. تو حضرت پھول پوری چونکہ اس زمانے پہلوانی کرتے تھے، تو ایک مرتبہ پل پر ٹہر رہے تھے. حضرت نے ریل کا نام بھی بتایا تھا جو اس وقت مجھے یاد نہیں آ رہا. اور یہ واقعہ حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں تقی عثمانی دعوت برکاتہم کے شیخ ڈاکٹر عبداللہ صاحب حکیم الامت کے خلیفہ، انہوں نے حضرت میرے شیخ کو سنایا تھا. فرمایا کہ میں تمہارے پیر کا ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت نے اس ریل کا نام بھی لیا تھا جس کو میں ابھی بھول گیا ہوں، شاید بعد میں یاد آ جائے. تو وہ جو ریل تھی وہ بہت تیز رفتار چلتی تھی. تو فرمایا کہ تمہارے شیخ ایک دن دریا کے پل پر ٹہل رہے تھے، تو اچانک وہ ریل گاڑی آ گئی اور حضرت کو اب جانے کا بھاگنے کا موقع نہیں. تو حضرت نے اسی ریل گاڑی کے جو پٹری تھی اس کے نیچے جو پل کا ڈنڈا تھا اس کو پکڑ کے نیچے لٹک گئے. حضرت ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں یہ واقعہ خود میرا اپنا چشم دید ہوا. فرمایا حضرت اسی وقت نیچے لٹک گئے، نیچے دریا ہے اور لہریں سیلاب کا تیزی، دریا کی تیزی، اوپر سے وہ گاڑی، ریل گاڑی گزر رہی ہے. بس جب ریل گاڑی گزر گئی حضرت کھڑے رہے، چھلانگ مار کر پھر اوپر آ گئے. ایسی حضرت نے مشق کی تھی. اس لیے جان کس لیے بنائی تھی؟ اللہ پر فدا کرنے کے لیے. اور فرمایا تھے جب وہ پہلوانی کرتے تھے تو لنگوٹ پہنتے تھے, لیکن لنگوٹ کے اوپر, لنگوٹ کے نیچے وہ ناف سے لے کر چونکہ گھٹنے تک چھپانا فرض ہے, اس کا بھی خیال کرتے تھے کہ کشتی اور کثرت میں ایسا نہ ہو کہ خلاف شریعت کوئی کام ہو جائے. سبحان اللہ. ہمارے سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ 500 ڈنڈ نکالتے تھے, 500 ڈنڈ, 500 کے 3 نکالتے تھے, یعنی 1500 ڈنڈ. ایسے کیوں؟ صرف اللہ تعالیٰ پر جان فدا کرنے کے لیے. ان کے کوچے سے لے چل جنازہ میرا, جان دی میں نے جن کی خوشی کے لیے. لیکن بے خودی چاہیے بندگی کے لیے, اللہ تعالیٰ کی محبت کا درد ایسا ہو اللہ والوں کے سیکھ کر کہ پھر جان کیوں, کیا جان کو جان نہ سمجھے, وہ جان کو اللہ تعالیٰ کی عطا سمجھے اور اللہ تعالیٰ کی دیوی چیز کو اللہ پر فدا کر دے. تو حضرت پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے مزہ بریانی میں, دال میں بریانی کا مزہ آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ہاتھ سے کھلا رہے ہیں. تو عرض کیا کہ حضرت آپ تو اپنے ہاتھ سے کھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کیسے کھلا رہے ہیں؟ فرمایا کہ بات یہ ہے کہ اگر اس ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی کار فرمائی اور قوت پوشیدہ نہ ہو تو یہ ہاتھ کیسے اٹھے گا؟ فالج گر جائے تو ہاتھ حرکت کر سکتے ہیں؟ ہاں, یہ اللہ تعالیٰ, یہ جو اللہ تعالیٰ کی قوت اس ہاتھ میں موجود ہے اس کی وجہ سے میں کھا رہا ہوں. تو مجھے یہ اللہ والوں کا دھیان ہے کہ ان کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کے جلوے نظر آتے ہیں. پھر حضرت نے ایک بات اور سنائی کہ فرمایا تم کو یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ دال میں بریانی کا مزہ کیسے آ رہا ہے. فرمایا سنو, پھر میرے شیخ نے یہ واقعہ سنایا. فرمایا کہ دیکھو مجنو ہے نا, مجنو لیلا کا قصہ تو مشہور ہے نا. فرمایا کہ مجنو کو ساری دنیا کی خوبصورت عورتیں اور خوبصورت لڑکیاں, کوئی اس کو بریانی کھلائے, کوئی اس کو کوفتہ کھلائے, کوئی اس کو چکن کڑھائی کھلائے, کوئی اسپیشل گرین کڑھائی, کوئی اسپیشل پشاوری کڑھائی کھلائے, اور کوئی معشوقہ اسے کھڑا ہوشا بھی کھلا دے اور کوئی نسوار بھی کھلا دے, لیکن جو اس کی اپنی اصلی لیلا ہے, اپنی اصلی والی لیلا, وہ اس کو کیا دے؟ سوکھی روٹی دے. سوکھی روٹی. ساری لیلاؤں نے کیا دیا؟ بریانی, کباب, کوفتے اور پلاؤ وغیرہ سب کچھ, لیکن جو اپنی اصلی لیلا ہے اس کی, اس لیلا نے اس کو کیا دیا؟ سوکھی روٹی. تو پھر حضرت نے ہم سے پوچھا بتاؤ مجنو کو کس میں مزہ آئے گا, بریانی میں یا سوکھی روٹی میں؟ کیا جواب ہے بتائیے جناب؟ سوکھی روٹی میں. سوکھی روٹی میں. ہم نے بھی یہی جواب دیا کہ حضرت یہ تو محبت کی چیز ہے نا, کہ حضرت سوکھی روٹی میں مزہ آئے گا. فرمایا کیوں؟ کیونکہ اس کی اپنی لیلا نے دیا ہے. فرمایا اسی طرح سے جب اللہ تعالی کی محبت دل میں آتی ہے میرے دوستو, تو اللہ تعالیٰ کی دیوی جو چیز ہوتی ہے اس کو یہ استحضار ہوتا ہے, یہ چیز میرے مولا نے مجھ کو دی ہے, اس استحضار کی وجہ سے اس کو سوکھی روٹی میں بھی بریانی کا مزہ ملتا ہے. کیوں؟ محبت کی وجہ سے. جب دل میں محبت ہوتی ہے, جب دل میں محبت ہوتی ہے میرے پیارے دوستو, تو دھوپ دھوپ نہیں لگتی ہے. ذرا دنیا کے عاشقوں سے پوچھو, اگر ان کی لیلا بلا لے دھوپ کے اندر, اب سب کو دھوپ میں سڑ رہے ہوں گے اور وہ دیکھو آپ مست ہوگا, اس کو کوئی مستی وہ دھوپ نہیں لگے گی. ایک لیلا کی, ایک گلے سڑنے والی لیلا کی محبت کا یہ عالم ہے. تو جن بندوں کے قلوب میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے, اللہ کی محبت کا نشہ جن کے پاس ہو, اگر ان کو دال کے اندر بریانی کا مزہ ہے, کیا تعجب کی بات ہے. لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشق کے اندر, ایک عاشق کے قلب میں سارے عالم کے مزے جمع فرما دے. کچھ مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اس لیے تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ جس کے قلب کو اللہ تعالیٰ اپنی تجلی گاہ بناتا ہے, جس کے دل کو پیار میں دیکھتا ہے, وہ بادشاہ سے بڑھ کے مزہ پاتا ہے. سارے عالم کی بریانی, کباب اور پلاؤ سے بڑھ کر مزہ ملتا ہے اس کو. سارے مال و دولت والوں کے مال و دولت سے مستغنی ہو کر مال و دولت سے بڑھ کر نشہ ملتا ہے اس کو. اس لیے تو ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, بادہ در جوشش گدائے جوش ماس, شراب اپنی جوش کے اندر, مستی کے اندر ہمارے جوش کا قیدی ہے, گدا ہے, فقیر ہے, بھک منگا ہے, اور چڑھ صدر گردش اسیر ہوش ماس, اور آسمان اپنی گردش اور چکر کے اندر ہمارے ہوش کا قیدی ہے. کیا بات ہے، کیا نشہ ہے؟ یہ وہ نشہ ہے میرے دوست کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو عطا فرماتے ہیں. کیسے فرمایا؟ عاشقین کی تعریف کیا ہے؟ ملا لکاری محدث عظیم مرقات مشکات کی جو شرح ہے اس میں فرماتے ہیں العاشقون، عاشقون کون لوگ ہیں؟ ہم الذین لا ینسون علی کل حال، کہ اللہ کے عاشق وہ ہیں جو ایک لمحہ ایک سانس اپنے مالک اور پالنے والے کو نہیں بھولتے. مجال نہیں ہے کہ ان کی نگاہ کسی غلط جگہ اڑ جائے، مجال نہیں ہے کہ زندگی کے کوئی ساتھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزر جائے. فرمایا یہ عاشق ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کو مزہ بھی کیا عطا فرماتا ہے؟ ان کی فقیری میں شاہی سے بڑھ کر مزہ عطا فرماتا ہے، کیونکہ بادشاہت کے اندر تو اپوزیشن کا ڈنڈا بھی ہے، وہ کہاں چین سے بیٹھنے دے گا؟ تخت پر بیٹھا ہوگا تو نیچے اپوزیشن کا ڈنڈا نہیں ہوگا، چین ملے گا اس کو؟ ہر وقت فکر ہے کہ میری بادشاہت کو کوئی چھین لے گا. لیکن میرے پیارے دوستو، فقیری میں جو اللہ تعالیٰ بادشاہت کا مزہ، بادشاہ سے بڑھ کر مزہ عطا فرماتے ہیں، اس میں پھر چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، پھر اپوزیشن یعنی نفس و شیطان کو خود ہی دبا لیتے ہیں. وہ نفس و شیطان اس کا بگاڑ نہیں سکتے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی قرب اور محبت کا مزہ عطا فرماتا ہے. کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول لا حول عن معصية اللہ الا بسمة اللہ ولا قوة على طاعة اللہ الا بعون اللہ، کہ نہیں ہے گناہ سے بچنے، ہم اللہ سے فریاد کریں گے. ہمارے اندر اللہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے، لیکن ہم کمینے ہیں، بے غیرت ہیں کہ طاقت ہوتے ہوئے طاقت کو استعمال نہیں کرتے. یہ ہمارے اندر طاقت موجود ہے، دلیل اس کی میرے شیخ نے دی ہے. فرمایا کہ اچھا تم کسی خوبصورت عورت کو دیکھ رہے ہو، اس کا کوئی سانپ نکلا ہے، زہریلا سانپ، اب کیا کرو گے؟ عورت کو دیکھو گے یا جان بچا کر بھاگو گے؟ کیوں بھائی، اب دیکھے گا عورتوں کو، جان بچا کر بھاگے گا نا؟ طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے میرے شیخ نے فرمایا جس طرح بھینس اپنے بچے کی محبت میں دودھ چڑھا لیتی ہے، اگر روزانہ 10 کلو دیتی ہے تو اب جو ہے 6 کلو دے گی دودھ، 4 کلو اپنے بچے کے لیے چڑھا لے گی، اب مالک لاکھ تھن پر ہاتھ مارے دودھ نہیں نکلتا، وہ بچے کی محبت میں. فرمایا اسی طرح تم اپنے نفس کی حرام خواہش کو پورا کرنے کے لیے نفس کی محبت میں اپنی طاقت جو گناہ سے بچنے کی ہے اس کو بچا لیتے ہو. کہ صاحب اگر ہم نے گناہ چھوڑ دیا تو مزہ کہاں سے ملے گا؟ میرے شیخ نے فرمایا کہ جس طرح سے اگر بھینس دودھ پورا دودھ دے دے تو بھینس کے بچے کو غذا دینا، دودھ پلانا مالک اپنے ذمے لیتا ہے. فرمایا کہ اگر تم نفس کے مزے کو اللہ تعالیٰ کی خاطر سے قربان کر دو تو نفس کو مزہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عطا فرمائے گا. وہ جو اللہ جس نے دونوں جہان کی لذتوں کو پیدا کیا، ارے ایسا مزہ دے گا کہ کیا بیچتا ہے بادشاہ، کیا بیچتا ہے سورج اور چاند، کیا بیچتا ہے مال و دولت والے، اپنے مال پر ناز کرتے ہیں، لیکن مرے گا تو کیا لے کر جائے گا اپنے ساتھ؟ کون سی پراڈو مشینیں ڈمپر لے کر جائے گا، کیا مال و دولت، کیا کرولا گاڑیاں لے کر جائے گا؟ سب یہیں رہ جائیں گے. جس پر ناز کرتا ہے، لباس پہن کر کرتا ہے. لہذا فرمائے کہ اپنے نفس کی خواہش کو روکو، نفس کے مزے کو اللہ تعالیٰ ایسا مزہ دیں گے کہ بادشاہ کیا جانے، ارے حسینوں کے چکر میں گھومنے والے کیا جانے، ننگی فلمیں دیکھ کر مزے اڑانے والے کیا جانے، اور لونڈوں سے منہ کالا کرنے والے کیا جانے، گٹر لائنوں میں گھستے ہیں سمجھتے ہیں ہم بڑے مزے میں. بھنگی بھنگی بھی کوئی مزہ پاتا ہے کیا؟ خوش تو ہوتا ہے کہ چلو آج اتنا کلو پخانا کمایا، آج اتنا ہر آدمی سے 4-4 روپیہ لیا، بڑی کمائی ہوئی ہے، پخانے کی کمائی پر فخر کر رہا ہے. یہ بھنگی ہے، یہ بھی کیا لذت اور مزے کو کہتا ہے؟ یہ لذت اور مزہ وہ ہے جو خالص مزہ عطا فرمائے. لذت اور مزہ وہ ہے، یہ کیسا مزہ ہے جس سے پاجامہ خراب ہو رہا ہے؟ یہ بھی کوئی مزہ ہے؟ پاجامہ خراب کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مزے آ رہے. اللہ تعالیٰ جو اپنے عاشقوں کو عطا فرماتے ہیں ایسا مزہ عطا فرماتا ہے کہ واہ، خواب و خیال تصور نہیں کر سکتا. وہ خبیث جان، ناپاک جان جو گناہوں کی گٹر لائنوں میں، بدماشیوں میں اپنی انسانیت اور ایمان کو برباد کرتی ہے، وہ کیا جانے؟ تو کیا فرمایا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اس پڑھے اور ایک بات اور بھی ہے، بس یہ روایت ایک سناتا ہوں اور ختم کرتا ہوں. حدیث شریف میں آتا ہے میرے مرشد نے فرمایا کہ جب بندہ زمین پر پڑتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر فرماتے ہیں فرشتوں سے اسلم عبدی واستسلم، اسلم عبدی واستسلم، ای اسلم عبدی، ای عبدی انقادہ وترک العنادہ، کہ یہ جو میرا بندہ ہے اس نے مجھ سے بغاوت چھوڑ دی، مجھ سے بغض چھوڑ دیا۔ آپ سوچو، ذرا تصور کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ایک مٹھی داڑھی رکھنے کا، اور ہم روزانہ اس پر بلیڈ چلا رہے ہیں یا قینچی مار کے اس کو چھوٹا کر رہے ہیں، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ سرکشی نہیں کر رہی ہے؟ یہ سرکش نہیں ہے؟ حکم میں مولا کیا ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، داڑھی رکھو، اور یہ کیا کر رہا ہے؟ داڑھی پر استورا چلا رہا ہے، یہ داڑھی کو قینچی مارتا ہے، یہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بغاوت کر رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ سے سرکشی کر رہا ہے نا، یہ کس بات پہ کر رہا ہے؟ بے وقوف ہے ہم لوگ بے وقوف ہیں، اللہ تعالیٰ سے ٹکر لے رہے ہیں۔ دیکھو نا، ہمارے ملک والوں کو سکھاتے ہیں، پاکستان کو سکھاتے ہیں، ارے بھائی سپریم پاور سے ٹکر نہ لینا، بڑے میزائل ہیں ان کے پاس، اور بڑے عجیب ان سے ٹکر نہیں لا، ارے تم بے وقوف ہو، اتنی بڑی طاقت سے لے دو، تو اس طاقت کی طاقت کیا ہے؟ اس طاقت کی طاقت کیا ہے؟ عارضی چیز ہے، اس کی طاقت کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن جس کے پاس حقیقی طاقت ہے وہ اللہ تعالیٰ، صرف حکم ہو جائے، بندہ رات کو سویا، حکم ہو گیا، تیرے گردے فیل، لاؤ ساری دنیا کے ڈاکٹروں کا بورڈ پر جو ہمارے گردوں کو ٹھیک کر دے، فیصلہ ہو جائے، گردے کو حکم ہے کہ گردہ کیا کام کرتا ہے؟ خون صاف کرتا ہے، حکم ہو گیا، چل اب خون صاف کرنا تیرا کام نہیں ہے، بس۔ میرے مرشد نے سنا، ایک نوجوان صبح سویا، رات کو سویا، صبح اٹھا تو پیٹ میں درد، اب گئے ہسپتال میں، الٹرا ساؤنڈ کیا، پتا چلا کہ گردے جس جھلی سے لٹکے ہوئے تھے، دونوں گردے جس سے لٹکے ہوئے تھے، اس سے ٹوٹ کے نیچے لٹک گر گئے۔ یہ عالم کیا سمجھ رہے ہیں بھائیوں؟ آج کل وہ مرد ہے ڈینگی، اور ڈینگے مارے، کیا ڈینگے مارے گا؟ ڈینگی کا مرض ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ ہم لوگ تو بھائی کمزور ہیں، لہذا ہمارا کام کسے زور سے نہیں چلے گا، زاری سے چلے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم اپنے کو مٹانے سے کام چلے گا، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کے سامنے اپنے کو مٹا کر سرکشی چھوڑ دیں، اس سے کام چلے گا، طاقتوں سے کام تھوڑی چلے گا۔ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بغاوت بھی کرتے رہے نافرمانی کر کے، اور پھر یہ سمجھے کہ ہم چین اور سکون سے رہیں گے، بڑا مزہ ملے گا، ہماری بیوقوفی ہے بھائی، اتنے بڑے مالک سے جس کے قبضہ قدرت میں کیا کیا چیزیں، صرف گردوں کو حکم دے دیں، فیصلہ کر دیں اس کے بلڈ میں کینسر پیدا کرنا ہے، خون میں کینسر، کون ڈاکٹر بچا سکتا ہے؟ ڈینگی کا فیصلہ ہو جائے۔ ہمارے دوست ڈاکٹر صاحب آتے نا، انہوں نے سنایا کہ ایک نوجوان لڑکا میرے پاس آیا، اس کا باپ لے کر آئے، مالدار تھا، تو اس نے دیکھا، کہا مجھے اندازہ ہو، میں نے کہا بھائی اس کو بڑے اسپتال لے جاؤ، اس کو ڈینگی کا مرض ہے، اب علاج کیا، لاکھوں روپے خرچ کیے، بچہ نہیں بچا، انتقال ہو گیا۔ اب ایک مزدور آیا اسی علاقے کا، کہا اس نے ڈاکٹر صاحب کا آیا، ڈاکٹر صاحب کہا انداز ہوگا ڈینگی، انہوں نے کہا بھائی علاج کراؤ، اب وہ مزدور رونے لگا، اس نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے پاس پیسہ ہی نہیں، میں ٹیسٹ کہاں سے کراؤں، میں غریب آدمی ہوں، صبح مزدوری کرتا ہوں، جو پیسہ ملتا ہے اس سے گھر میں چولہا جلتا ہے، میں کہاں سے یہ ٹیسٹ ویسٹ کراؤں گا، میرے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہے۔ وہ ہمارے دوست ڈاکٹر ہیں ماشاءاللہ، ان کے دل میں اللہ نے بڑی نرمی رکھی، انہوں نے کہا اچھا چلو، انہوں نے کہا چل یار اللہ مالک ہے، بسم اللہ کر کے انہیں ڈرپ لگانا شروع کر دی، کہا دو ڈرپ لگائی تھی، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، کہا میں نے ٹیسٹ کرایا، پتا چلا کوئی ڈینگی وینگی نہیں۔ کیا اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، بس اللہ تعالیٰ کے، ہماری ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے بھائی، اللہ تعالیٰ کو کی طاقت بہت ہے، فیصلہ کر دیں، آنکھ کی روشنائی لینی ہے۔ ایسے کتنے واقعات ہیں، رات کو سوئے روشنی ہونا کم شروع ہونا شروع ہو گئی، اب ڈاکٹر بڑے لاکھوں خرچہ، کوئی حال نہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ کے گھٹنوں میں درد ہوا، اسی میں حضرت کے ایک دوست تھے، وہ سیٹھ تھے، تو ان کے بھی گھٹنوں میں درد ہوا، کچھ عرصے کے بعد ملاقات ہوئی، تو حضرت مفتی صاحب سے پوچھا کیا حال ہے گھٹنوں میں درد تھا، تو انہوں نے کہا کہ حضرت بس کیا بتاؤں، گھٹنوں کا درد جان نہیں چھوڑا، فرمایا علاج تو کراؤ، کہا حضرت علاج کیا، لندن تک چلا گیا، لاکھوں روپیہ خرچہ ہوا، گھٹنوں کا درد ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر اس نے کہا حضرت آپ کے بھی تو گھٹنوں میں درد تھا، آپ نے کیا کیا؟ فرمایا بھائی وہ ہمارے ایک دوست حکیم صاحب ہیں، ان سے 10 پیسے کی دوا لیتا تھا، 3-4 خوراکوں میں گھٹنوں کا درد اچھا ہو گیا۔ یہ بھی حال ہے میرے دوستو، پتا چلا فیصلہ وہاں سے ہونا ہے۔ تو لہذا کیا کرے، جب بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے اب چیز آپ کے سپرد کر دی، کیا مطلب، اب میں بغاوت چھوڑ دی، اب میں داڑھی پر استورا نہیں چلاؤں گا، اب میں داڑھی کو قینچی مار کے چھوٹا نہیں کروں گا، اب میں بڑی مونچھوں کو تاوجا دے کر فرشتوں کو نہیں ڈراؤں گا، کہ مونچھیں بڑی رکھ کے فرشتوں کو ڈراتے، دیکھ خبردار، ذرا زیادہ لکھنا ہمارے اعمال نامے پہ، زیادہ ثواب لکھنا، بیچارے فرشتے بھی ڈر جاتے ہوں گے کیوں میں نے تو دیکھا نہیں فرشتوں کو، شاید ڈر جاتے ہوں گے، میں تو ڈر جاتا ہوں گے، بڑی بڑی مونچھوں والا آ جائے تو مجھے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کون ہے کہ کہاں کا آدمی ہے کیا ہے، مونچھوں کو ایسے ٹاؤ دے دے کے ڈرا رہا ہے، تو شاید فرشتے بھی ڈر جاتے ہوں گے۔ آیت لگا دیا فتوے سے بچنے کے لیے، ورنہ فرشتے کے سامنے کیا پیچھتا ہے۔ اس حضرت جبرائیل علیہ السلام 600 بازو پورے 100,000 کی بتی لوط علیہ السلام کی اٹھا کر آسمان پر لے گئے ان کی قوم کو، اور وہاں جا کر پلٹ دیا، کیا فرشتوں سے وہ کرتا ہے، مونچھوں کو تاؤ دے کر کس کو ڈراتا ہے؟ اپنی بیوی کو تو ڈرا سکتا ہے کہ بچوں کو ڈرا دے گا، محلے والے ڈر جائیں گے، لیکن ان مونچھوں سے میرے دوست کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، کیسے؟ مونچھوں کو کتراؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ اور ہم اب کیا کر رہے ہیں؟ نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ نبی فرما رہے ہیں مشرک کی مخالفت کرو، اب ہم نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، کیا مونچھیں بڑی بڑی رکھ رہے ہیں اور داڑھی پر اس طرح چلا رہے ہیں، ذرا یہ ہمارے ایمان کا حال ہے۔ پھر ہم قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہیں گے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری سفارش فرما دیجیے، ہم کس منہ سے کہیں گے؟ ذرا ہم اپنے دل کو ٹٹو لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ، اور ہم مونچھے داڑھی پر روزانہ اس طرح چلا کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کے بال گٹر لائن میں ڈال رہے ہیں اور مونچھوں کو تاؤ دے دے کر ڈرا رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر جمنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بہت مؤثر چیز ہے۔ ہر نماز کے بعد میرے شیخ فرماتے ہیں اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو، ہر نماز کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ، ہر نماز کے بعد اس کو پڑھ لیا کرے 7 مرتبہ، تو پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آنا شروع ہو جائے گی۔ اور وستسلمہ کے معنی کہ ملا علی قاری فرماتے ہیں فوض عبدی امور الکائنات، میرے بندے نے کائنات کے اس کے جتنے کام تھے سب میرے حوالے کر دیے، اللہ میں آپ ہی میرے کام بنا۔ یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھے تو انشاءاللہ تعالی، اور اللہ تعالی سے دعا بھی مانگے اس پڑھ کے کہ اللہ مجھے آپ اپنا بنا دیجئے، میری ضرورتوں کو آپ پوری کر دیجئے، دنیا اور آخرت کے دونوں کاموں کو آسان کر دیجئے۔ پھر دیکھیں فرمایا، میرے شیخ نے فرمایا 40 دن یہ کام کر کے دیکھو، پھر دیکھو انشاءاللہ دین میں کیسی ترقی ہوتی ہے اور دنیا کے کاموں میں کیسی آسانی ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری ان باتوں کو قبول فرما لیجئے، جو اچھی باتیں کی ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ تعالیٰ جو بری باتیں ہیں ان تمام باتوں سے ہم سب کو بچا لیجئے، یا اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجئے، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، یا اللہ تعالیٰ دین میں ترقی کا ذوق و شوق عطا فرما، یا اللہ علم کی نعمت عطا فرما، علم کو مقرون بالعمل بنا دیجئے، عمل کی توفیق عطا فرما، اخلاص اور درد دل عطا فرما، آپ اپنی محبت عطا فرما کہ ہم آپ کا محبت سے لیں، آپ کوئی نماز محبت سے پڑھیں، آپ کو محبت سے یاد کریں۔ اے اللہ کریم مالک، اپنے کرم سے ہمارے دلوں کو اپنی محبتوں سے بھر دیجئے اور اپنے پیاروں سے آپ کی محبت سیکھنے کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ آپ جس کو اپنی محبت عطا فرماتے ہیں اس کو اپنے پیاروں کی محبت عطا فرماتے ہیں اور پیاروں کے پاس آنے جانے سے وہ آپ کی محبت پا جاتا ہے۔ اے کریم مالک، اپنے کرم سے ہر سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہماری صورت ہماری سیرت پیار کے قابل بنا، ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا۔ یا اللہ نافرمانی سے اور سرکشی سے اور بغاوت سے ہمیں سچی توبہ عطا فرما، اور یا اللہ ہماری ضروریات کو پورا فرما، اپنے کرم سے ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما دیجئے۔ اے علیم و خبیر، یہاں جتنے لوگ جن کے نیک ارادے ہیں تمام نیک ارادوں میں بامراد فرما دیجئے، اور یا اللہ جو تکلیف جو مصیبت جو پریشانی ہے اپنے کرم سے یا اللہ اس کو دور فرما دیجئے۔ سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا میں رکھیے، سلامتی ایمان سلامتی آزاد کے ساتھ دنیا سے لے جائیے۔ مسلمان اور عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی عالم اسلام کی حفاظت فرما، دشمنوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کو ہمارے ملکوں کو اور ہمارے اسلام کو ہمارے دین کو حفاظت نصیب فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اذان ہوگی، اذان کے بعد